الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحكوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم وأسألك أن تطيل عمري في طاعتك وتوسع لي في رزقي يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المواقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على خبيث عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتى عني عذبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلمر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتبدل إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصبع ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادله قهر بعزته العزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعشي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح فيه غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين وبشير رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك بذلك القائم المعمد والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فعملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن بشعتنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واغض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به قلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وعتنا به سولنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فرد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبذر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام اروائے مومن مومنات 1416 کے روح کے لیے فاتحہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درود پر محمد علیه. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 پر ہم نے کچھ گفتگو کی، اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو ہدایت قرار دیا بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو تم اپنا وکیل مت بناؤ. کہ بعض والی آیت میں ہے ذریت من حملنا مع نوح، یہ بنی اسرائیل ان کی ذریت ہے کہ جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اور یاد رکھو کہ نوح بے شک میرا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. اب یہاں سے بنی اسرائیل کے کچھ مسائل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کیا کر چکی ہے اور آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں.
آیت اس طرح سے آگے بڑھتی ہے، وہ قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا،
اور ہم نے اس بات کو بیان کر دیا، لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، کیا لکھا گیا، لتفسدن فی الارض، ضرور تم فساد کرو گے زمین پہ، مرتین دو مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا اور تم اوپر جانے کی کوشش کرو گے بہت زیادہ اوپر جانا. چند آیتیں باہم مربوط ہیں، اس کا ترجمہ عرض کر دوں پھر اس کی تشریح کی کوشش کروں گا. اب جو دو فساد ہونے والے ہیں ان دو فسادوں کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آئے گا، بعثنا علیکم عباداً، تم پر ہم اپنے ایسے بندوں کو بھیجیں گے، اولی باسن شدیدیں، جو بہت ہی طاقت والے ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، تو تمہارے شہروں کو تہس نہس کر دیں گے، وکان وعدن مفعولا، اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو انجام پانے والا ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اس کے بعد یہ جب فساد ہو جائے گا تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا، تمہیں پھر پلٹایا جائے گا، الکرۃ علیہم پھر سے، وامددناکم اور ہم تمہاری مدد کریں گے، باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم تم کو اولاد اور لوگوں کے لحاظ سے بہت زیادہ کر دیں گے. اس کے بعد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ پہلے واقعے کے بارے میں تشریح کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ جب پہلا فساد ہوگا اور تم تہس نہس کر دی جاؤ گے، اس کے بعد دوسرا فساد جو ہوگا اس سے پہلے تمہیں پھر ہم مال اور اولاد والا کر دیں گے، تمہاری تعداد بہت بڑھ جائے گی، جی سلام، اور تم تعداد کے لحاظ سے جاؤ اور حشم کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے ہو جاؤ گے. پھر دوسرے وعدے کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور کہتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہارے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تم پر ہی آئے گی. جب ہمارے دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے اور تم مسجد میں داخل ہوگے اس طرح سے جیسے ولیدخل المسجد، اور وہ لوگ داخل ہوں گے مسجد میں اس طرح سے جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، ولیدبروا ما علوا تدبیرا، اور یہ پھر اسی طرح سے تہس نہس کریں گے جس طرح سے پہلے تہس نہس کیا. یعنی بنی اسرائیل اچھی حالت میں ہوں گے، حکومت کریں گے، اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان پر ایک اور قوم مسلط ہو جائے گی اور ان کو تہس نہس کر دے گی، پھر حالات بدلیں گے، یہ پھر حکومت پر آ جائیں گے، حکومت پر آنے کے بعد پھر ایسے حالات بدلیں گے کہ ان کو پھر تہس نہس کر دیا جائے گا. پہلے تاریخی لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہ واقعات کیسے ہیں. تاریخی لحاظ سے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب انہوں نے بالآخر بنی اسرائیل کو آخر وقت میں ایک حکومت کی جگہ پر صحیح کر دیا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو عام طور پر ایک انسانی فطرت ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوتی ہے تب تک وہ یہی کہتا ہے کہ میں عدل سے کام لوں گا، میں انصاف سے کام لوں گا. آج کل ریڈیو ٹیلیویژن میں ابھی یہی کہتے ہیں الیکشن میں ہمیں ووٹ دے دو تو دیکھو عدل. وہی لوگ جو عملاً فساد کر چکے ہیں، جن کے خلاف بڑے بڑے اخبارات میں کیپشن چھپ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا فساد کیا کیا نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو معصوم متقی پرہیزگار کے طور پر لا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے بہترین مثال ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بنی اسرائیل کا بھی یہی ہوا کہ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اپنی حکومت کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھائے جس طرح سے بڑھانا چاہیے. حکومت میں کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے؟ ایک چیز، عدل. اگر عدل ہوگی تو کفر کے ساتھ، جیسے کہ امیر مومنین صاحب نے فرمایا، حکومت چل سکتی ہے. لیکن اگر عدل نہیں ہوگا تو اسلام کا نام بھی لے لیں، اسلام کے قانون بھی لگا لیں، اس کے باوجود جو حکومت نہیں چل سکتی. یہ مثال ہم اگر مسلمانوں کے بارے میں دیکھیں تو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں تو مکہ کے ان حالات میں کہ جناب رسول اکرم کے اصحاب کو اتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ سختیوں کا سامنا کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئے کہ رسول اکرم نے ان کو ہجرت حبشہ کی طرف کروا دی کہ تم چلے جاؤ تھوڑا آرام مل جائے. جناب بلال کو سخت گرم انگاروں جیسے پتھروں پر رکھا جاتا تھا, لٹایا جاتا تھا اور تکلیف دی جاتی تھی. جناب سمیہ کا واقعہ معلوم ہے, جناب یاسر کا واقعہ معلوم ہے, تکرار کی ضرورت نہیں. یعنی اتنی سختی اتنی تکلیف, لیکن کیونکہ پیغام اچھا تھا پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا یہاں تک کہ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو. اسلامی حکومت قائم ہو گئی, اس کے بعد جو ہوا اس پہ مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے. لیکن یہ اسلامی حکومت بڑھتے 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 حکومت رہ گئی, اسلام چلا گیا. جناب مودودی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس وجہ سے مجھے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے. لیکن اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ جس بنی اسرائیل کا اور ہمارا کیا ملاپ ہے کہ قرآن مجید میں اتنا بار بار لایا جاتا ہے. بنی اسرائیل نے جیسے پہلی بار علو کیا اور فساد پھیلایا تو ان پر وہ لوگ مسلط ہو گئے کہ جو بنی اسرائیل کو تحس نحس کر گئے. مسلمانوں کی حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں نے یہ حکومت قائم کی, اس کے بعد کیونکہ عدل سے کام نہیں لیا, احکام الہی کو جاری نہیں کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فساد پھیلا. وہ فساد پھیلا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کروسیڈ میں کیا ہوا, مسلمانوں کو تباہ کیا گیا, اور اس طرح سے تباہ کیا گیا کہ آج تک وہ تاریخ ہمیں یاد رہے گی. لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی ایک چیز یاد رکھی, اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قانون کو نہیں بدل رہا. ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجدا لسنت اللہ تحویلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی یا تحویل نہیں پاؤ گے. اگر ایک شخص عدل سے کام لیتا ہے تو وہاں پر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ جیسے آپ ایک مسلمان کی مسجد میں آگ لگائیں یا ایک ہندو کے مندر میں آگ لگائیں, آگ کی اصل یہ ہے کہ وہ جلا دے. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے اگر عدل سے کام لوگے تو برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی, اور اگر ظلم کرنے لگو گے تو برکتیں جانا شروع ہو جائیں گی. مسلمانوں نے ظاہری خلافتوں کے زمانے سے ہی ظلم شروع کیا اور وہ ظلم عروج پر پہنچا, نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تباہ ہو برباد ہو. یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل, تم دو مرتبہ علو کرو گے, پہلی مرتبہ علو کرو گے تم پر لوگ مسلط ہو جائیں گے, اور مسلط ہونے کے بعد پھر کیونکہ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے تو تم حکومت کر جاؤ گے. پھر جب حکومت کرو گے پھر تم غلط راستے پہ چڑھ جاؤ گے تو پھر پرابلم آئے گی. یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے. بنی اسرائیل پر کس نے حکومت کی؟ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے بخت نصر کر کے بادشاہ تھا, اس نے ظاہراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600-700 سال پہلے کی بات, اس نے بنی اسرائیل کو تحس نحس کیا اور اس کے بعد وہاں پر حکومت قائم کر لی. یہاں تک کہ وہ جو چیزیں جناب سلیمان اور جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی ان کو بھی تباہ برباد کر دی. اس کے بعد بخت نصر کا زمانہ چلا, 70 سال تک بخت نصر صرف بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا. زمانہ ختم ہوا پھر یہ اوپر آئے, اس کے بعد جب یہ اوپر آئے اور اچھا خاصا حکومت کا زمانہ ان کا ہوا, ترقی ہونے لگی, پھر ہی ناشکری کی طرف آگے بڑھ گئے. تو اب روم کے بادشاہ نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لیا اور خوب تحس نحس کیا, اور یہ تقریباً حضرت عیسیٰ سے 100 سال پہلے کی بات. ایک تشریح یا ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے دو بار علو کیا. ایک تشریح اور بھی کی گئی ہے, اگرچہ کہ بہت زیادہ تطبیق نہیں دیتی لیکن پھر بھی تشریح کرنے والوں نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ پرانے واقعات کی طرف اشارہ ہو, آئندہ کے واقعات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور آئندہ کے واقعات میں اگر ہم یہ کہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے ایک بار ان کو تباہ کیا تھا اور دوسری بار ہٹلر نے ان کو تباہ کیا. اب یہاں پر تشریح سید محمد عبدو نے کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے جس طرح سے ان کو تحس نحس کیا اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ واقعا ذلیل و خوار و رسوا ہو گئے. لیکن ہم یہاں پر اس تفسیر کو قبول کرنے سے قاصر ہیں, اس لیے کہ اب تو الحمدللہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کیا وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں, ہولوکین ہوا تھا یا ہولوکاسٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس پر ہماری گفتگو ہے. اور پچھلے ہفتے ایران کے پریسیڈنٹ نے ظاہراً فرانس کے اخبار کو انٹرویو دیا تھا, اس میں لاش پیگل میں یہی کہا تھا کہ ہم تمہارے سب بات ماننے کے لیے تیار ہیں, ایک بات کا جواب دے دو, اگر ہولوکاسٹ سچا تھا تو کیا وجہ ہے کہ تمہارے ملکوں میں ہولوکاسٹ پہ ہر چیز پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, ہولوکاسٹ پہ ریسرچ کرنے کی اجازت, بہت اچھی بات ہے. تو اس نے بات کو انٹرویو والے نے ادھر ادھر کر دی, تو انہوں نے کہا نہیں میری اس بات کا تم جواب تو دو کہ تمہارے, ابھی آپ نے دیکھا پچھلے سال ایک پروفیسر نے ہولوکاسٹ پہ ریسرچ کی اور اس کی ریسرچ کا یہ نتیجہ نکلا. دیکھیں ریسرچ میں دل کھلا ہوا ہونا چاہیے, جو چیز ریسرچ میں سامنے آتی ہے آپ اسے ضروری قبول کریں. آپ کہیں جناب ایک ہی چیز ہمارے سامنے ہے, کل کو آپ اس کے مقابلے میں ریسرچ کریں یا اسی ریسرچ کی جو بنیادیں ان کو آپ ضعیف کر دیں کہ جناب یہ ریسرچ جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر نہیں ہے. لیکن ریسرچ کے مقابلے میں خاموخا ایک جبر اور ظلم اور زیادتی یہ کبھی بھی کام نہیں آئے گی. انہوں نے یہی کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ میں پتہ نہیں 20 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا اور فلاں ہوا فلاں ہوا, یہ بہانہ بنایا گیا ہے تاکہ ان کے لیے کسی زمین کا انتظام کیا جائے. دیکھیں میں نے کسی پہ ظلم کیا خدا نخواستہ, اب مجھے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی کہ نہیں, ٹھیک ہے تم سے ظلم ہوا اب ہم تمہیں زمین دیتے ہیں, میں ظلم آپ پہ کروں اور ایک اور کسی کی زمین چھینوں اور آپ کو دے دوں کہ اب آپ اس پہ رہی اور زندگی کیجیے, تو ظلم پہ ظلم ہو گیا. جو فلسطین اسرائیل کا جھگڑا ہے, ہماری تفسیر کی یہ ایک زندہ مثال ہے کہ فلسطین اسرائیل کا جو جھگڑا ہے اصلا یہودیوں کو اس زمین پر لا کر بتایا گیا. کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ یہودیوں سے کہا تم پہ ظلم ہوا تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں. اگر ظلم ہوا اور مدد کرنی ہے تو وہیں پر بوسنیا ہرزگوینیا بیلجیم کیا کہتے ہیں فرانس اٹلی یہ سب جرمنی کے ملک تھے نا, یہ سب کیا کہتے ہیں یورپین ممالک تھے جہاں پر ان پہ ظلم ہوا, جرمنی جہاں پر ظلم, وہیں پر آپ ان کو ایک زمین دے دیں کہ ٹھیک ہے اب تم یہاں پر حکومت قائم کرو تاکہ تمہارے ظلم کے عوض میں کوئی راستہ نکلے. لیکن نہیں, بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کے ماننے والوں کو یعنی یہودیوں کو وہاں سے اٹھایا گیا اور لا کر ایسی جگہ پر بسایا گیا کہ جو اس وقت خلیج فارس کی سب سے حساس جگہ ہے, اور میپ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا. تو ان کو یہاں لا کر بسایا گیا اور بسانے کے بعد کہا گیا کہ اب یہاں پر تم حکومت قائم کرو. یہ ہمارے ہی سامنے کی بات ہے, 70 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے کہ کس طرح سے ورلڈ وار ٹو ہوئی اور کس طرح سے ان کو پھر یہاں پر لا کے بسایا گیا. تو اب یہ مفسر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پھر علو کریں گے, یہ پھر کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ان کو بٹھایا جائے گا اور امام زمانہ علیہ السلام آ کر ان کو بٹھائیں گے. درود پڑھتے ہیں ذرا بولا لیکن شاید مفسر نے انصاف نہیں کیا, اور اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ یہودیوں کے لیے اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کہلاتی ہو, یہودی کے لیے چند مخلص لوگوں کی ضرورت, چند لوگ خلوص کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنا نام حزب اللہ نہ بھی رکھیں تو بھی وہ کامیابی ان کو مل جائے گی. ہم نے اپنی آنکھوں سے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھا کہ اتنی بڑی فوج کے جس کے بارے میں اتنا کہا جاتا تھا, اتنا بڑا چڑھا کر بتایا جاتا تھا, کس کے ذریعے ایک چھوٹے سے گروہ کے ہاتھ یہ اس طرح سے ذلیل اور رسوا ہوئے کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی. اب آج کے مفسرین کا کام ہے کہ دیکھیں کہ یہ آیتیں اس چیز پر تصدیق, قرآن تو ہمیشہ کے لیے کھلا ہے نا, دیکھیے قرآن کی آیتیں ایک وقت موردن ہوتی ہیں ایک وقت عموماً ہوتی ہیں. مورد یہ ہے کہ جناب تم اس وقت یہ کام مت کرو, اذا جاء نصر اللہ والفتح, فتح مکہ کے وقت آیت نازل ہوئی, ورائے تنا سید خلون فی دین اللہ افواجا, تم لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. اب آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو صرف فتح مکہ کے لیے ہوئی تھی, اب اس کے بعد یہ آیت ختم, کہیں اور اس کی تصدیق نہیں, تو قرآن ناکارہ ہو جائے گا نعوذ باللہ. لیکن ہم کہیں کہ اس وقت ہوئی تھی یہ آیت, اس وقت کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کے بعد بھی ہے, آج بھی اگر مسلمان کھڑے ہوں اور قیام کریں رضا جان رسول اللہ والفتح. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ خلوص نیت نمبر ایک, نمبر دو لیڈرشپ, اور نمبر تین امت کی تربیت. اگر یہ تین چیزیں ساتھ مل جائیں گی تو کوئی قوم دوسری اس قوم کو ہرا نہیں سکتی. آج ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خلوص نہیں رکھتے. بالکل صاف بات, کیوں خلوص نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہمارے سارے کام اپنے مفادات کی خاطر, ہمارے سارے کام اپنے مقاصد کی خاطر ہیں. اگر ہم اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں, چاہے وہ کسی چیز کے بنانے میں ہو, چاہے وہ بینکنگ ہو, چاہے حکومت ہو, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے. جب ہمارا کام ہو جائے پھر ہم جو چاہیں کریں. اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار, اور جب تک ہم خلوص نیت سے آگے نہیں بڑھیں گے تب تک ہم ذلیل و خوار رہیں گے. ایک قوم کھڑی ہوئی, اس نے خلوص نیت سے کام لیا, آج انقلاب اسلامی برپا ہے, الحمدللہ عزت و شان و شوکت ہے. ایک اور چھوٹی سی قوم کھڑی ہوئی حزب اللہ کے نام سے, انہوں نے قیام کیا, جب تک خلوص ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اپنی اللہ کی سنت کی تبدیلی نہیں پاؤ گے. خلوص ہے, لیڈرشپ ہے اور امت کی تربیت. اگر خلوص ہے, لیڈرشپ نہیں, امت کی تربیت نہیں, تو بھی نتیجہ اس طرح سے نہیں ملے. اور اگر خلوص ہے, لیڈرشپ ہے, امت کی تربیت نہیں, تو امیر مومنین السلام کا حال دیکھ لیجیے کہ امیر مومنین السلام سے بڑھ کے لیڈرشپ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن امت تربیت یافتہ نہیں تھی, خود امیر مومنین چیختے ہیں کہ میں کیا کروں کہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پہ بھروسہ کیا جائے. اور خود شرماتے ہیں, کاش میرے 10 لے لیے جائیں اور ان کا 1 مجھے لے لیا جائے. وہ لوگ باطل پر ہیں لیکن مضبوط ہیں, اپنے لیڈر کے پیچھے وہ کم کریں. اور ہم حق پر ہیں, میرے افراد ہم حق پر ہیں, لیکن میرے افراد جو ہیں لیڈرشپ کے پیچھے پوری طرح قیام نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز بنی اسرائیل میں بھی رہی کہ ان کے اندر جب خلوص ہوا انہوں نے قیام کیا. کیسے قیام کیا؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی نشانیاں بتائیں, جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا, تو انہوں نے لیڈرشپ کے پیچھے اپنے آپ کی تربیت کی اور قیام کیا. جب قیام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور نکل گئے آگے. جب آگے نکل گئے پھر خلوص میں رکھنا پڑ گیا. کیسے رکھنا پڑا؟ حضرت موسیٰ گئے کوئی طور پر, سورہ سینا پر, اور اس کے بعد 30 دن کے بجائے 40 دن میں آئے. 30 دن کے بجائے 40 دن میں آئے تو نیتوں میں فتور آیا. جب واپس آئے تو ساری قوم دوسرے راستے پر چلی گئی تھی, تو پھر ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہی بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرق نہیں کرتا. اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر قیام کریں گے, من تقوم للہ مثنا و ثلاث, اور تم قیام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے دو دو اور تین تین, یعنی گروہ اور اجتماعی صورت. لیکن اگر تم قیام کرنے کے بعد پھر گناہ کرو گے تو پھر تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. یہاں پر ایک اور گفتگو ہے جس کو مجھے انجام دینا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اس بات کو لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے, یعنی یہ تو تقریباً حتمی ہے. بنی اسرائیل چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہونا یعنی جبر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو بھی کیا, پہلے حکومت کی, پھر ظلم ہوا ان پر, پھر حکومت کی, پھر ان پر ظلم ہوا اور ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تھا, اور اس میں بنی اسرائیل کا کچھ کرنا نہیں. اگر یہ حقیقت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو نہ بیان کرتا, نہ ہمارے لیے نصیحت کے طور پر یہ چیز مناسب. تو پھر ظاہری الفاظ یہ محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے جبر ہے, اور ان کے ہاں کوئی بھی اور چیز ہو نہیں سکتی, ان کی تقدیر میں یہ چیز لکھی جا چکی. ہم اس کا اس طرح سے جواب دیتے ہیں, ایک یہ شبہ ہے جو یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ مجبور تھے. اگر یہ مجبور تھے تو یزید بھی مجبور تھا, اگر یزید بھی مجبور تھا تو بعد والے بھی مجبور تھے, بعد کے خلفاء بھی مجبور, یعنی پھر سارا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ ایک عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر اختیار رکھتا ہے, ورنہ حقیقت میں مجبور ہے. یہ عقیدہ امیر شام کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک ان کے ہاں پایا جاتا ہے. امیر شام کو جب حکومت مل گئی اور لوگوں نے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو, اے تو اللہ دینے والا ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہے نہ. اگر یہاں پر ہم اس بات کو مان لیں تو آج بھی جو ہم پر حکومت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی دی حکومت ہے, اور اہل سنت کے اس عقیدے کی وجہ سے ان کے ہاں ضروری ہے کہ جو بھی حاکم بن جائے. دیکھیں آج سعودی عرب پہ کون حاکم, الجزائر پہ کون حاکم، مصر پہ کون حاکم، یہ سب جگہ کون حکومت کرتا ہے؟ افراد حکومت کر رہے ہیں جن کا دین سے ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے ہاں حدیثیں بھری ہوئی ہیں، ایک نہیں میں کم از کم 25 سے 30 حدیثیں سیاہ سطح میں آپ کو دکھا دوں گا کہ جب کوئی حاکم بن جائے تو اب اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، تم اس میں کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتے، جبکہ یہیں پر آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی غلطی کرے تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، سوائے معصومین علیہ السلام کی کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کا منتخب انسان ہے یہ عقیدہ درست نہیں، تو پھر ہم اس کو کیسے لیں گے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ پہلے تم حکومت کرو گے پھر تم پر فساد ہوگا، تم کاٹے جاؤ گے مارے جاؤ گے، پھر حکومت کرو گے پھر تم پہ فساد ہوگا اور ذلیل کر دیا جائے گا اور بیت المقدس پہ وہ لوگ داخل ہو جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سنت کو بیان کیا کہ جب بھی کوئی حکومت کرے گا اگر وہ حکومت عدل کی ہوگی، اگر وہ حکومت قوانین الہی کے مطابق ہوں گے جو بتائے گئے ہیں، اگر اس حکومت میں مظلوم کو اس کا حق مل سکے گا، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں تو پھر وہ حکومت ختم ہو جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آثار کے ذریعے ان چیزوں کو جانتا ہے کہ یہ لوگ حکومت کریں گے اور فساد پھیلائیں گے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آثار سے جانتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آثار پہلے سے موجود تھے. ہاں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کل افطار کا ٹائم کتنے بجے، آپ بتا دیں گے نا 6:52 یا 51 یا جو بھی ہے، ٹھیک. ابھی آپ نے کہاں سے پہچانا؟ آپ نے آثار سے پہچانا. 3 دن بعد طوفان آنے والا ہے، یہ آپ کہاں سے پہچانا؟ آپ آثار کو دیکھ کر پریڈکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی زلزلے کے بارے میں پریڈکشن کا کوئی طریقہ نہیں آیا ہے، لیکن پریڈکشن کا طریقہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اب گرمی ہوگی سردی ہوگی، آثار سے پتہ چلتا ہے، یا انسان کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا مزاج کیسا ہے. آیا یہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھے گا یا نافرمانی کی طرف آگے بڑھے گا، اور لوگوں کے آثار اور عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے. اگر اس چیز کو ہم نہ مانیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جبر کے قائل ہو جائیں گے، اور یہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ سب جبر ہوگا. اور اگر جبر ہو جائے تو ایک بات بہت واضح ہے کہ حساب کتاب مانا، جب ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں کہ آج کے دن درس میں آئیں، جو نہیں آئے وہ مجبور تھے کہ آج کے دن درس میں نہ آئیں، ہم مجبور ہیں کہ جو حاکم ہے اس کی اطاعت کریں اور جو حاکم حکومت سے ہٹ جائے ہم اس کو قتل کر دیں. تو پھر یہاں پر نظام الہی سارا کا سارا تحت نحت ہو جائے گا. نہ حساب کتاب مانا رکھتا ہے، کہیں اور میں نے مثال دی تھی، اگر ایک انسان کو آپ نوکری پہ رکھیں اس کے بعد کمرے میں بند کر دیں اور شام ہو تو آپ کہیں بھائی تم نے کام کیا تھا، آپ کو مجھے کمرے میں بند رکھا، میں کام کیسے کر سکتا، میں نہیں جانتا، میں نے تمہیں نوکری پہ رکھا تھا، تم کو کام کرنا چاہیے تھا. ہر انسان کیا کہے گا اگر انسانوں کی عدالت میں لیں کہ سر آپ نے اس کو مجبور کر کے بند کیا ہوا تھا، یہ انسان کام نہیں کر سکتا تھا، تو اب آپ اس سے حساب کتاب نہیں لے سکتے. اسی طرح اگر ہم مجبور ہوں اس دنیا میں، کوئی اور دلیل ہمارے پاس نہ ہو، تو ہمارے پاس یہ دلیل کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں تم سے حساب لوں، وہ آیتیں آئیں گی کہ جس کو پڑھ کے انسان دہل جاتا ہے، کل انسان الجنہ و طائر فی عنقہ و نخرج یوم القیامت القوم منشورا، اقرا کتابا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ قیامت کے دن ہر ایک کی کتاب کھل کے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کچھ بھی نہیں، بس تو اپنی کتاب پڑھ لے، جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا حساب اور کتاب کے لحاظ سے کہ کیا تو نے کیا کیا تو نے نہیں کیا. اگر ہم مجبور ہیں تو حساب کتاب مانا نہیں رکھتا، اگر ہمارے اندر اختیار ہے تو پھر حساب کتاب مانا رکھتا ہے. ایک درود پڑھنے میں ایک اور کلیہ جو یہاں پر بیان کیے وہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ اگرچہ کہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو تم یہ اچھائی اپنی ذات کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو یہ برائی بھی تمہاری ذات کے لیے. یہ چیز خود بتا رہی ہے کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اسی چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کر رہی ہے کہ دیکھو اگر تم اچھائی کر رہے ہو تو تمہارے اپنے ہیں اور اگر تم برائی کر رہے ہو تو یہ بھی تمہارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم برائی کرو اور اس کا گناہ کسی اور کے سر پہ ڈالا جائے. یعنی ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. ان احسنتم احسنتم لے انفسکم ان اساتم فلا. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا چلوں, وہ یہ ان احسنتم پہلے ہم فرضی طور پر لے لیتے ہیں ہر شخص ہر شخص ہر شخص, اگر تم اپنے لیے اچھائی کرو گے تو یہ تمہارے لیے اور تم برائی کرو گے تو تمہارے اپنے لیے. لیکن فرض جو ہے وہ اجتماع بناتا ہے, فرض انفرادی حیثیت میں ایک حیثیت رکھتا ہے لیکن پھر انفرادی حیثیت کے بعد وہ اجتماعی حیثیت میں آتا ہے اور گروہ بنتا ہے, خاندان بنتا ہے, قبیلہ بنتا ہے, امت بنتی ہے. اور اس کے بعد وہاں پر بھی یہ قانون ہے کہ اگر یہ امت اچھائی کرے گی تو اسی کے لیے اور یہ امت برائی کرے گی تو بھی اسی کے لیے. اگر ہم بنی اسرائیل میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کیوں اتنے غلط راستے پر چلے جاتے تھے, اس لیے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگوں کو بار بار اکساتے تھے, لوگوں کو بار بار بہکاتے تھے. جیسے سامری کا مطلب, سامری نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ تو آئے ہی نہیں, 30 دن کا کہہ کے گئے تھے, 40 دن ہو گئے, پتہ نہیں آتے بھی نہیں آتے, کوئی خبر نہیں ہے, موبائل تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں کہ جناب حضرت موسیٰ ایس ایم ایس کرتے کہ بھائی تھوڑا صبر کر جاؤ میں 10 دن بات آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اب یہاں پر ایک اور بحث بھی ہے کہ آیا حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے پھر 40 دن تھے, یعنی 40 دن کے لیے گئے تھے, ان سے کہا تھا کہ ہم 30 دن کے لیے جا رہے ہیں, یا انہوں نے اندازہ لگایا کہ 30 دن کے لیے گئے ہیں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, یہ نہیں کہ ہم نے پہلے سے صرف 30 دن معین کیے تھے اور 10 دن جو ہے وہ بعد میں اضافہ کیا, اللہ کو یاد آیا کہ چلو تھوڑا کام باقی ہے تو موسیٰ تم ایکسٹینڈ کر لو, نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے 40 دن رکھے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیا, اور آخری 10 دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے لوح لکھوائی جس میں بنی اسرائیل کے لیے جس اس کتاب کا ذکر تھا ہدایت کا کام. اب جب وہ وہاں پر 40 دن ہو گئے تو یہاں پر سامری نے اپنا کھیل کھیلا, اس نے کیا کیا, وہ گوشالہ بنایا, اس گوشالے کے اندر کچھ ایسی چیز ڈالی کہ جس کے ذریعے آواز آنا شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ جاہل انسان ہر چھوٹی چیز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر بازار میں جائیے کبھی ایمبرس مارکیٹ صدر وغیرہ سے دن میں گزریے, عام طور پہ نہیں گزرتا ہوں, کبھی دن میں گزریے آپ دیکھیے ایک گروپ ہے راؤنڈ سرکل بنایا ہوا ہے, بیچ میں ایک مداری ہے, وہ کھیل دکھا رہا ہے. اب جو جاہل ہیں ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, ٹائم ہے, بیکار پڑے ہوئے, کیا کرنے, چلو اس کو لے, ان کو بیوقوف بناتا ہے, وہ گردن الگ کرتا ہے, اس کو زندہ کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اور یہ بھی خوش ہو کے چلے جاتا. ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ گسالے کو بنانا, بنانے کے بعد اس میں ایسی چیز ڈالنا کہ جس سے آواز نکلے, اور اس کے بعد قوم کو بولنا کہ اب تمہارا خدا اس میں آ گیا ہے. یہ سامری کا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلاح, اور اگر تم برائی کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے. یہاں پر سامری نے جو ہے برائی کی اپنے لیے, لیکن کیا کیا, انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے گیا. یعنی پہلے ایک شخص نے فتنہ کھڑا کیا لیکن اس فتنے کی آگ فوراً پھیلا دی. اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک برائی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے, لیکن اچھائی کو پھیلانے میں آپ کو بڑی محنت لگے گی, بڑی دقت ہوگی. اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح سے, ایک گانے ناچ ڈرامے کا ٹیلیویژن چینل ٹاپ اسٹینڈرڈ میں آپ لے کے آئیے, فوراً مشہور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دینی چینل شروع کیجیے تو آہستہ آہستہ 2, 4, 5, 10 لوگ جو ان کو پتہ چلے گا, پھر کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو آزاد رکھا ہوا, ماہ رمضان کے علاوہ شیطان کو آزاد رکھا, تم اپنا کام کرو اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا. اب شیطان کی طاقت جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے جاتا ہے جو نفس پسند کرتے ہیں. ذرا سا نقطہ یہاں سے ہمیں لینا ہے کہ نفس جس چیز کو پسند کرتا ہے, اگر آج ہم اس چیز کی پبلسٹی شروع کرتے ہیں تو نفس تو چاہ ہی رہا ہے نا, یہ تو دین ہے جو آ کے دیوار کھڑی کرتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, نفس پسند کرتا ہوگا لیکن یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس لیے تم اس کام کو انجام مت دو. تو
شیطان کیا کرتا ہے کہ جو چیزیں نفس پسند کرتی ہیں اسی طرح کی, جیسے گوسالے کو ایک آواز دار حیوان ہل نہیں سکتا تھا, سونے کا بنا ہوا تھا, سونے اور کچھ اور دھاتوں سے بنایا گیا تھا, لیکن اس کے اندر سے جب آواز نکلتی تھی جیسد الرح خواہ, تو جو جاہل لوگ تھے وہ یار یہ تو ہمارا, معاف کیجیے گا میں نے ورڈ یوز کیا, یہ تو ہمارا خدا بن گیا, بھول گئے کہ ابھی اس دریا سے گزر کے آئیں گے جس میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا, بھول گئے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بالا رستے بنائے تھے, بھول گئے کہ جب ہمیں پیاس لگی تو حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے, آج بھی عیون موسیٰ کے نام سے جائیں مصر, جائیں پیسہ جمع کریں, قرض لیں, کچھ کریں, جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نشانیاں موجود ہیں. میں اپنے ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا لیکن صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر سامری نے انفرادی طور پر ایک فتنہ شروع کیا, لیکن انفرادی فتنہ اپنے لیے نہیں ہوتا, انفرادی فتنہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت وسیع پیمانے پہ لوگوں کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے. یہ احتیاط کی جگہ ہے, ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز ہے, اس زمانے میں بھی یہی تھا, اس زمانے کے لحاظ سے وہ, ہمارے لحاظ سے یہ کہ ایک ایسی چیز جو نفس کو پسند ہو اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور راغب کرنے کے بعد اتنا مشغول کر دیا جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں. تو نا یہ جو اتنے لوگ ہیں آج اسلام کا نام بھی لیتے ہیں, دین کا نام بھی لیتے ہیں, اگر آپ ان سے کہیں آپ کافر ہیں تو آپ سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ ان سے کہیں آپ مسلمان ہیں خوش بھی ہو جائیں گے, لیکن جب اطاعت الہی کے منزل آئے گی تو آپ کو وہ بہت کم لیول پہ ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کے لیے برائی کو اچھا بنا کر پیش کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کلی کو بیان کرتا ہے, ان احسنتم, اگر تم انفرادی طور پر کوئی اچھا کام کرتے ہو تو تمہارے لیے, وان اساتم فلا, یہ بھی تمہارے لیے, اور اگر تم اجتماعی طور پر کوئی برا کام کرتے ہو, تمہارا انفرادی کام اجتماعی طور پر آگے نکل گیا تو جان لو کہ یہاں پر بھی اچھا کام ہوگا تو یہ تمہارے لیے اس کا فائدہ ہے, اور برا کام ہوگا تو یہ تمہارے لیے. بنی اسرائیل کے ان واقعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتا ہے, یعنی اس واقعے کے دو فساد کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. عصا, جب عین سین یہ لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے امید ہے, کیا ہے؟ ربکم, کہ تمہارا رب, اَن يَرْحَمَكُمْ, کہ تم پر رحم کرے, وَإِن عُدْتُمْ, اگر تم اپنے فساد سے پلٹ جاؤ گے, عُدْنَا, ہم بھی اپنے عذاب سے یا ہم بھی جو تکلیفیں تم پہ بھیج رہے ہیں اس سے واپس پلٹ جائیں گے, وہ جاننا, لیکن جان لو ایک قاعدہ کو لیے, وہ جاننا جہنم للکافرین حصیرا, جو بھی کفر کرے گا تو ہم نے جہنم کو اس کا ماوا اور مقام قرار دے دیا. یہ آیت ہے بہت مختصر لیکن نکات اس میں کچھ ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلے عسا ربکم ان یرحمکم, دیکھیں اتنا فساد کیا کہ قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ تم دو بار فساد کرو گے اور علو کرو گے اس کے بعد تم پر لوگ مسلط ہوں گے, اس کے باوجود بھی اللہ انسان کو ناامید نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ناامید مت ہو جانا, اگر تم انسان بن جاؤ گے میرے بندے بن جاؤ گے, عسا ربکم ان یرحمکم, امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض آیتیں کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر انسانوں کو اور مومنوں کو دونوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تم ناراض پریشان مت ہو جاؤ, تمہیں ایک کام کرنا ہے, وہ کیا ہے کہ تم توبہ کرو اور استغفار کرو. جب تم توبہ اور استغفار کرو گے تو تم پھر اللہ تعالیٰ کے اسی طرح کے بندے بن جاؤ گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے توبہ اور مغفرت کی آیتیں قرآن مجید میں ڈالی کیوں, پھر ایک پورا مہینہ رکھ دیا توبہ اور استغفار کا, جو افتتاح کا انشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھا جائے اور ترجمہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ پالنے والے تیرے شکر ہے, علی حلمہ بعد علمہ, کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کون کون سی برائیاں کی ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, یا میرا نفس جانتا ہے یا میرا اللہ جانتا ہے کہ کون کون سی برائیاں کی ہیں, پھر بھی معصوم فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ علم رکھنے کے باوجود بھی حلم رکھتا ہے, یعنی
فوراً عذاب نہیں کر دیں. والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرت ہی, اور حمد اللہ تعالیٰ کی کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود کہ جیسے ہی ہم نے غلطی کی ہم پر عذاب کر دے, لیکن اس کے باوجود وہ عفو اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے, وہ اپنی مخلوق کو نا امید نہیں ہونے دیتا. اس لیے جگہ جگہ پر اس نے اس بات کو بیان کیا ہے اور تم ادنا تم پلٹو گے تو ہم تمہاری طرف یہیں پر آگے آتا ہے کہ اگر تم واپس آ جاؤ گے میری طرف تو میں تمہارے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے, وہ یہ کہ ان اور تم اگر تم میری طرف واپس آؤ گے تو میں تمہاری طرف واپس آ جاؤں گا. آیا تمام موارد میں ایسا ہے یا بعض موارد میں ایسا ہے؟ اب یہاں پر جن لوگوں نے دین میں انحراف قائم کر دیا, ایک بدعت قائم کر دی یا آہانیوں کی طرح دین کو کسی اور ڈائریکشن لے گئے, یا دوسروں کی طرح ہمارے اندر بھی اس وقت بہت سے چھوٹے 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 فرقے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو غیبت کے زمانے کی نشانی ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے کہ انسان تعجب کرے گا. تو اب جنہوں نے انسانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, دین کے اندر انحراف پیدا کر دیا, ان کے لیے بھی اسی طرح سے ان اتم ادنا. تو علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے واقعات میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے کسی نبی کے زمانے میں دین میں تبدیلی کر دی اور لوگ اس کے راستے پر چل گئے. ایک دن اس کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا, میں نے غلط کر دیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, استغفار, اللہ تو معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے کہا تیری توبہ قبول ہے, صرف اس کی ایک چھوٹی سی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس کی شرط ہے کہ جتنوں کو تو نے بہکار دیا اتنوں کو واپس دین پہ لیا. اب اس نے کہا پالنے والے بہت سے لوگ تو اسی طرح بہکے ہوئے دنیا سے چلے گئے. جب تم غلطی کر رہے تھے, جب تم کوتاہی کر رہے تھے, تب تم کو خیال نہیں آئے کہ کتنے لوگوں کو تم جہنم کی طرف لے جا رہے. تو آج بھی ہم جب کسی کام کا ارادہ کریں تو اس کام کے نتیجے اور عاقبت پر نظر کریں. ایک شخص رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. اب یہ ایک ہمارے یہاں عجیب ہے کہ کوئی پریشان ہو, کوئی مشکل میں ہو, کوئی نصیحت, تو ہم لمبی لمبی نصیحت کرتے ہیں, 18 دن کی نصیحتیں میں کرتا رہوں گا اور سب ہوتا رہے گا, اور لمبے لمبے اعمال, بڑی بڑی دعائیں, سب کچھ. رسول اکرم کا طریقہ بہت سمپل تھا, 2 الفاظ 4 الفاظ میں نصیحت کرتے تھے اور اس کو بھیجتے. بس کہ رسول اللہ نصیحت کر دیجیے کہ میں بس اس نصیحت پہ عمل کرتا رہوں تو کامیاب ہوں. حضور اکرم نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا, یاد رکھو جب تم کسی کام کا ارادہ کرو, بنظر الی عاقبت امرہ, جب کسی کام کے پر جانے کی کوشش کرو تو اس کی عاقبت پر نظر کرو. اب اس کی عاقبت بخیر ہے تو اس کام کو انجام دے دو, اس کی عاقبت بخیر نظر نہیں آتی تو اس کام کو چھوڑ. اگر ہم صرف اسی ایک فارمولا کو اپنی زندگی میں اپنا لیں, مثال کے طور پر ہم بیٹھے کسی کے بارے میں برائی شروع کرتے ہیں, اب اس برائی کا اثر کہاں جائے گا؟ تو اتنا ہی سوچ, ہم غیبت تومت کی ڈسکشن ہی نہیں کرتے, ہم اتنا کہتے ہیں کہ بھائی ایک کسی کی برائی شروع کی, دیکھو کہ اس کا عاقبت کیا ہے, نتیجہ کیا ہوگا, کہ آیا اس سے میری عزت بڑھے گی, میری شہرت بڑھے گی, وہ ذلیل ہوگا یا سننے والا کہے گا وہ بھی ایسا یہ بھی ایسا, وہ کیوں ایسا, وہ اس لیے ایسا کہ اس کے بارے میں اتنا ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہے, اور یہ کیوں ایسا اس لیے کہ یہ ذمہ دار آدمی ایسے ہی جاتے ہیں کر رہے ہیں, یہ ایپ جو ہی کر رہے ہیں ایسے شخص کے جو اس کی طرح کا ہے. تو وہ تیسرا شخص دونوں طرف سے بزدل ہو کے آہستہ آہستہ اس عمل سے یا اس کام سے نکل جاتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے رسول اکرم کے اس فارمولا کو اپنانا ہوگا کہ اذا عزمت, جب تم نے ارادہ کیا, فَنْظُرُوا إِلَىٰ عَاقِبَتِ أَمْرِهِ، اس کے امر کی عاقبت پر نظر کرو، اگر اس کے امر کی عاقبت اچھی ہے اس پہ عمل کرو، اور اگر اس کی عاقبت اچھی نہیں صبر کرو برداشت کرو۔ جیسے بعض لوگ، میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، کیوں بھائی؟ بس نہیں چل رہی بس بھائی، تم اس کی عاقبت پہ نظر تو کرو کہ تم ایک صرف مزاج نہ ملنے کی وجہ سے اس بیوی سے الگ ہو رہے ہو، ان بچوں کا کیا ہوگا، یہ آگے چل کے کس نتیجے پہ پہنچیں گے۔ یا مثال کے طور پر، نہیں جناب، ہم اپنے گھر میں جو ہے تمام ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں اس لیے کہ بچوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ اب جب آپ نے کلی طور پر آزادی دے دی، تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بیٹا غلط راستے پہ نکل گیا، ایک بیٹی غلط راستے پہ نکل گئی۔ اب عاقبت امر آپ نے نہیں سوچی، آپ نے سمجھا نہیں ٹھیک ہے بچے ہیں خود بخود سنبھل جائیں گے، نہیں، پہلے تربیت، تربیت کے بعد فیصلہ کریں گے کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم دیں گے تو اس کی عاقبت جو خراب نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر، جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو اس کے دور تک آثار کو دیکھیں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ یاد رکھو، جب تم دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بڑی اچھی وار ٹیکنیک بتائی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وار کہاں اور ٹیکنیک کہاں، نہیں، آج کے زمانے میں ہماری وار الگ طریقے سے، اور یہ سب ہماری کوششیں اس جہاد کی، اس وار کے لیے جو دشمن یا شیطانی طاقتیں ہمارے خلاف قائم کر رہی ہیں۔ کیا کہ دشمن جب تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تم نظر اس کی آخری سطح پہ رکھو، حملہ پہلی سطح پہ کرو۔ بڑا ٹیکنیکل کام کہ دشمن کی آخری سطح تک دیکھو کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے بعد تم اپنی طاقت کا اندازہ لگاؤ، پھر پہلے اس پہ حملہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی طاقت کو آہستہ آہستہ تم توڑتے جاؤ۔ اگر پہلے اس میں تم نے سارا زور لگا دیا تو یہ تو دشمن کا پہلا حربہ تھا، پہلا کارڈ تھا، پہلا اسٹیپ تھا، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، تمہارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج بھی اگر ہم ظالموں کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ظالم کو دیکھیں کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ آئندہ 20 سال میں ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو 25 سال میں کہاں لے جائے گا، اس کو نظر میں رکھیں اور اس کے بعد کام کریں۔ لیکن ہماری قوم کی عادت نہیں، ہماری قوم کی عادت یہ کہ آج ہم ایک اچھا کام کر لیں، کل ایک اچھا کام کر لیں، پرسوں ایک اچھا کام کر لیں، باقی ہوتا رہے گا، نتیجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر ایک ٹیلی ویژن چینل ہے تو ہم نے آج کے لحاظ سے اس پہ باتیں دینا شروع کر دی، وہ جو نئی نسل آ رہی ہے جس کی تربیت کرنی ہے، جس کا اصل مقابلہ ہے ان ظالموں سے، ہمارے لیے تو پھر بھی اتنا مشکل نہیں ہے، ان طاقتوں سے جو شیطانی طاقت ہے، ہم ان کے لیے ان کو تیار نہیں کرتے۔ اسی لیے عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم پلٹ آؤ گے میری طرف تو میں تمہاری طرف پلٹ آؤں گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور میں نے جہنم کو کافر کے لیے ایک حصار اور ایک حصیر قرار دیا ہے جہاں پر ڈالا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی دی تو کل اس بات پر آئیں گے کہ ان عُدْتُمْ عُدْنَا، تم پلٹو گے تو ہم تمہاری طرف بھی پلٹ آئیں گے، یا یرحمکم، اللہ تم پر رحم کرتا ہے۔ تو قوموں پر کیا حالات آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کس طرح سے رحم کرنے کے لیے تیار ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سلسلے میں آنے والے مشکلات کو آسان فرما دے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں خصوصاً توبہ اور استغفار کی جا سکتی، پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، ہمیں دشمن کے مقابلے میں صحیح معنی میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع اعظم، رحب انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما دے، زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم معصوم علی نورانی، مرحوم اشرف علی نورانی، مرحوم محمد حسین حسن علی کرمانی، مرحوم مریم بائی بنت سلیمان، مرحوم فراح بنت محمد حسین، مرحوم محمد حسین صاحب والا، اور تمام مرحومین اور خصوصاً آیت اللہ ابن حسن کربلائی کی روح کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا کہ آپ نے اس تقریر میں فرمایا کہ شیعہ مذاہب میں بہت سے فرقے نئے نئے پیدا ہو جائیں گے تو برائے مہربانی ان فرقوں کے بارے میں وضاحت کریں. انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دوسرا کہ اسلام کے اندر بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانوں میں اور بعد کے بھی زمانوں میں شیعہ مذہب میں بہت سے فرقے تھے, مگر ان فرقوں کو کوئی بدعت نہیں کہتا تھا, نہ ذیلی فرقہ جعفری فرقہ کافر کہتا تھا, نہ اس سے ہی طرح سے دوسرے باقی ماندہ فرقے. تو پھر یہ غیبت امام کی نشانیاں بھی ہیں, یہ فرقے ہوں گے تو کس طرح سے بدعت کی تعریف میں آئیں گے. دیکھیں فرقہ جو ہے وہ بدعت کی تعریف میں نہیں آتا, فرقہ جو ہے وہ ایک الگ گروہ قائم ہوتا ہے کہ جو عقیدے کے لحاظ سے ایک نئی فکر دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ جب تک ابھی ہمارے درمیان جب تک زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت نہ ہو تب تک آپ دین پر نہیں, آپ کا دین دے گا, اور معرفت صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ دیدار کریں. یہ ہو گیا ایک فرقہ, ٹھیک ہے, عقیدے کے لحاظ. اب عملاً کیا شروع کیا ان لوگوں نے؟ عملاً یہ شروع کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی,